میں اللہ میں مدینہ میں پہلی مرتبہ آیا اور جہاں میں نے سکونت اختیار کرنی ہے تیرے حکم سے. اے اللہ سب لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہرو, تیرے حکم کے بغیر میں کہاں بیٹھ سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے جب یہ دعا مانگی, حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری آج اے پیغمبر اس بارے میں تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں, میرے کہاں ہے جس اونٹنی پر تم سوار ہو گے, اس اونٹنی کو میں نے یہ شعور دیکھا ہے کہ جس جگہ پر تیرا پڑاؤ کرنا اللہ کی مشیت میں داخل ہے یہ اونٹنی اسی کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے. چنانچہ اس اونٹنی پر رسول اللہ سوار تھے تو وہ اونٹنی مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی جھونپڑی کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا اور آپ وہیں قیام فرمایا کرتے تھے. حضور سب نے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے. آپ کے ساتھ جو یہودی تھی علاقے کے وہ بڑی تکلیف تھی کہ آپ کو زمانہ کے مدینے میں آ گیا ہے. ان ابتدا میں انہوں نے اپنی بچت کے لیے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ امن کا معاملہ نکلے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ امن کیا اور اس کی شکے اور دفعات کا کتابوں میں وہ کہ نہیں اس کی پہلی شکیہ تھی کہ جو اطراف میں یہودی آباد ہے اسی طرح آباد رہیں گے. اگر دنیا کے شہر پر کوئی کافر حملہ کرے گا مشرق مکے کا تو یہودی مسلمانوں کی بات کرے گی, اور اگر یہودیوں پر بھی حملہ کرے گا تو مسلمان کی بات کرے گی. یہ امن کا بات ہے. لیکن بعد میں دنیا نے دیکھا کہ جب مکے کے مشرقوں نے رسول اللہ پہ حملہ کیا تو یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں, جس پر قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے پیغمبر عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بنا. یہ قرآن ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست, جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے. ان 10 سالوں میں بہت بڑے بڑے کام. میرے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ رہی ٹھیک ہے؟ آپ کو میری گفتگو سے زیادہ ہوا ہوا کہ میں بہت کہا ہوں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہو رہا ہے. میرے لوگ ساتھ میں پڑھتے انہوں نے پتا ہے کہ آج کیا ہو رات کی جلسہ دنیا سے مسلم کھایا کر 22 سال سے وہاں نیوز پر اسٹیڈیم میں جلسہ تھا اور آپ حیران ہوئے کہ میری تبدیلی وہاں صبح 4:15 اور 5:15 تک میری ہوئی اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. 12 دن کئی دنوں کا سفر تھا اور وہاں جو جلسہ ہوا ہے ایسا جلسہ ہم نے ان 4-5 مہینوں میں پاکستان میں اس پیسہ پا رہا ہے. بہت بڑا جلسہ تھا, لاکھوں کا جمع اور اللہ کے فضل اور رحمت سے وہاں 19 پیسہ کی قیادت کر دی مولانا مختار صاحب نے, مولانا شیخ حیدری صاحب نے, مولانا شیخ حیدری صاحب نے حج کی بات پہلی مرتبہ پہنچی لائے اور آج رات میں وہاں میرے پاس تھی کہ میں نے دعوت کی ہے تشریف لائیں گے میں حج کر لیا کر. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ مولانا شیخ حیدری کی جرت میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اس لیے انہوں نے بڑی لمبی جیل کاٹی اور بہت تکلیفیں ہماری, ان پر بڑا تشدد کیا ہے حکومت سے, ان کو لاٹھیوں سے مارا گیا لیکن اس کے باوجود اس مرتے کلندر کے پائے استقبال میں اللہ تعالیٰ کو جزا فرمائی. یہ میری بات ہے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں کہا. اب 10 سال میں آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہے آپ کو علم ہے کہ اس پر پورا جمع کرایا جا سکتا ہے, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ 10 سال زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو. ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام کے سلام بہت بڑے بڑے امتحانات مکہ مکرمہ میں امتحان تھا اور مدینہ منورہ میں آپ کے دماغ کا امتحان تھا. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئی, مدینہ منورہ میں آپ نے جنگیں لڑی اور نقل آزما ہوئے بڑے بڑے لشکروں کے پاس. مکہ مکرمہ بھی تکلیف کرتے تھے تو مارنے کی تکلیف ہوتی, مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں, مکہ مکرمہ میں حکم یہ تھا کہ اے محمد رسول اللہ تجھے دنیا میں جو مرضی کچھ بات ہے تجھے اپنا کام کرتا رہنا چاہیے. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا ہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نے کسی کو کف نہیں کہا, آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر رسیدا گیا, رسول اللہ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, آپ کو دھکے دیے گئے, آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا, آپ کو تانے دیے گئے, آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا, پیغمبر اسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا, پیغمبر کے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے, آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا. رسول اللہ کو چوکوں میں کھڑے ہو کر پیغمبر کے سامنے لوگوں نے کہا او محمد تو دیوانہ ہے, نعوذ باللہ تو پاگل ہو گیا ہے, نعوذ باللہ تیرا دین ٹھیک نہیں, نعوذ باللہ تو نے ہمیں آپس میں لڑا دیا, نعوذ باللہ اے محمد چھوڑ مدینہ چلا جا, مکے سے نکل جا, یہاں سے چلا جا, اس قوم کو تو خراب کر رہا ہے, تو کہتا ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے, یہ لاکھوں خود کچھ نہیں کر سکتے, تو نے ہمیں آپس میں لڑا دیا, ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں, تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, حالانکہ یہ خود ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. تو رسول اللہ کا مذاق اڑایا, پیغمبر کو گالیاں دی, خانہ کعبہ میں رسول اللہ آئے, سارا مکے کے مشرک اس پر پاک پڑے, مار مار کر پیغمبر کو بے ہوش کر ڈالا, لیکن پیغمبر نے کسی کے سامنے ووٹ نہیں اجازت نہیں. رسول اللہ نے مکہ میں فرما دی جماعت تیار, رسول اللہ نے مکہ میں ارکان جماعت کے تیار کیے, رسول اللہ نے مکہ میں اپنے تشدد کی پالیسی پر عمل کر کے اپنی جماعت کے کارکنوں کو سہارا دیا. تو دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں, دینی جماعتیں, ان جماعتوں میں ایک دور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دور میں افراد تیار کیے جاتے ہیں, جس دور میں نوجوان اور اداکار تیار کیے جاتے ہیں, جس دور میں لڑائی اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ کی 13 سالہ مکہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سب سے پہلے اگر پوری دنیا میں قیامت تک کوئی بھی ان کا کام تم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جماعت تیار کرو, کارکن تیار کرو, افراد تیار کرو, گروہ تیار کرو. جب تمہاری کوئی جماعت بہت بڑی ہو جائے, مضبوط ہو جائے اور ان کے عقائد درست ہو جائے, ان کا ذہن صاف ہو جائے, اس کے بعد آگے بڑھو, آگے بڑھ کر پھر پیش قدمی کرو, پھر اپنے مقصد کو دور کر پھیلاؤ. یہی اسلامی تاریخوں کا شروع سے طریقہ رہا ہے اور یہ رسول اللہ کی سنت. دیکھیے اس سے بڑا کیا درخت ہوگا کہ رسول اللہ کی ایک عورت, حضور کی ایک صحابی عورت ہے, اس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا, نام اس کا ندیرہ, نام ندیرہ, اس جرم پہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے مکے کے مشرکوں نے اس کی آنکھیں نکال دی, اور آنکھیں نکلنے کے بعد وہ رو پڑی. ابو جہل نے کہا کیوں روتی ہے, کہنے لگی اس لیے روتی کہ یہ دو آنکھیں تھیں, اگر اس کے علاوہ ہزار آنکھیں بھی ہوتی تو اللہ کے دین پر یہ بھی لٹا دیتی, اور کہا کہ ابو جہل تم نے میرے جسم کی آنکھوں کو نکال دیا ہے, اللہ نے میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر دیا. یہ عورت کا ایمان تھا اور پیغمبر اسلام اس عورت کی آنکھیں نکالنے کے بعد بھی کوئی چار پیغمبر نے پیش کر دیے آگے بڑھ کر اس کا جواب دی, کیونکہ اجازت نہیں حکم کے ساتھ افراد تیار. 10 سال 13 سال آپ نے محنت, 13 سال محنت کرنے کے بعد 114 آدمی مسلمان تھے, 114. یہاں ایک اور نقطے کی بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت جو ہے یہ عیسائیوں کی طرح نہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ, عیسائیوں کا مذہب کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ, کیا مطلب کہ بازار میں بدماشی ہوتی رہے تو پوچھنا پڑو تو بابو نماز پڑھو, برائی ہوتی رہے تو پوچھنا پڑو, بہت خراب ہو
لوگ شراب پیئیں، لوگ شراب کریں، لوگ بدماشی کریں، لوگ تیاری کریں، لوگ لڑتے رہیں، اسلام کی حدوں کو توڑ رہے، اسلام کے معاملے میں کفر کو نمایاں کرتے رہیں، اور تم چپ کر کے اپنی نماز روزہ کرو، تم اپنی عبادت کرو، یہ عیسائیت کا مطلب ہے، اسلام کا مطلب نہیں. اسلام یہ بات نہیں ہے کہ مطلب انسان کا ذاتی معاملہ. ہمارے کئی پاگل قسم کے سیاستدان پاگل جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب انسان کا ذاتی معاملہ ہے. مولویوں پر کیا کرنا ہے حکومت میں آ کر کام کرے، مولویوں پر کیا کرنا سیاست میں کام کرے. صرف پاگلوں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ پاگلوں انگریز کے نمک کھاؤ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں اور ساری زندگی انگریز کے سامنے سر جھکانے والے، تمہیں اسلام کا کیا پتا، تم اسلام کو کیسے پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کون مسلم ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے 13 سال مکے میں افراد تیار کیے اور 10 سال میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ نے اسلام کی سیاست کا آغاز. اور جب سیاست میں رسول اللہ نے قدم رکھا اور اپنے اس دین کو حکومت کے لیول پر، حکومت کی سطح پر عام کیا، تو اس کے بعد اسلام زیادہ پھیلا، دین زیادہ پھیلا. آپ دیکھیں کہ مکہ کے 13 سالوں میں 114 آدمی مسلمان ہوئے اور مدینہ کے 10 سالوں میں 144,000 آدمی مسلمان ہوئے. کیوں؟ کہ پیغمبر کے پاس اقتدار تھا، نبی کے پاس حکومت تھی، نبی کے پاس قوت تھی، نبی کے پاس جرات تھی، نبی کے پاس شجاعت تھی، نبی کے پاس طاقت تھی، نبی کے پاس لشکر. کیا مطلب ہے؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے تمہارے پاس قوت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، جرات ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، حکومت اور سیاست میں تمہارا دخل ہونا چاہیے. یہ اسلام کا تقاضا. پیغمبر سے بڑا کوئی دنیا میں سیاست نہیں جانتا. آج کے دور میں چونکہ سیاست نام جھوٹ کا ہے تو ہم لوگ کرتے ہو سیاست چونکہ جھوٹ کا نام ہے، قوموں کا اس سے کیا کام ہے، تو ہم اس سیاست کی بات نہیں کرتے. وہ سیاست نہیں ہے، وہ لعنت ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ عیاری ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ فریب کاری ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے جو ہمارے سیاست نام دے. میں تو اسلامی سیاست کی بات کر رہا ہوں. سیاست عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں سیاست زمانہ کی انتظام کرنا، انصراف کرنا، مملکت کا انتظام کرنا، ملک کا انتظام کرنا، حکومت کا انتظام کرنا، اس کا نام ہے عربی میں سیاست. یہ سیاست کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے، یہ انگریزی یا فارسی کا نہیں. اتنی سیاست سے مولویوں کا کیا تھا؟ تو سیاست تو لفظ ہی عربی اور فارسی کا ہے، اور سیاست زمانہ انتظام و انصراف کرنا. تو مکہ 114 114 صحابہ مسلمان ہوئے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عملی سیاست میں قدم رکھا، جب حکومت کے عملی انتظام میں قدم رکھا، جب لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پیغمبر نے قدم اٹھایا، تو پھر جوک پر جوک دنیا نے دیکھا کہ علاقوں کے علاقے مسلمان ہو گئے، علاقوں کے علاقے فتح ہو گئے. تو گویا کہ یہ کہنا کہ سیاست میں علماء کا کام نہیں، یہ پرلے درجے کی جہادت اور علماء کا کام. سیاست اسلامی سیاست تو کام ہی علماء کا ہے، اسلامی سیاست تو کام ہی دیندار لوگوں کا ہے، اسلامی سیاست تو کام ہی علماء کا ہے. اور جس سیاست کا تعلق سیاست دانوں سے نہیں ہے، وہ مغرب کی سیاست ہے، وہ امریکہ کی سیاست ہے، وہ امریکہ کی سیاست. جناب علی بے نظیر کو مبارک ہو، نواب دادا نصر اللہ کو مبارک ہو، اصغر خان کو مبارک ہو، ولی خان کو مبارک ہو، وہ سیاست مغرب والی ان کو مبارک ہو. لیکن جو اسلام کی سیاست ہے، جو رسول اللہ کی سیاست ہے، جو شریعت محمدیہ کی سیاست ہے، جو پیغمبر اسلام کی سیاست ہے، وہ صرف اور صرف علماء کا ہے. اس ملک کا حل یہ ہے کہ 44 سالوں میں پاکستان بنے تو اسلام نہیں آیا، دعویٰ اسلام کا، اسلام آیا نہیں. ہر حکمران نے کہا اسلام لانا چاہتے ہیں، دین لانا چاہتے ہیں، آتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو کہتا ہے اسلام لانا چاہتے ہیں وہ اسلام کو جانتا نہیں. لائے گا کیسے؟ ایک آدمی ساری زندگی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اس کو قرآن کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، صرف نماز پڑھنے سے کوئی اسلام قابل نہیں ہو جاتا نا. ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھا ہے، کہیں میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی اسلام لا سکتا، تیرا باپ بھی نہیں لا سکتا، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو کیسے لائے گا؟ اسلام لانے کے لیے سب سے پہلے اسلام سے مکمل واقفیت ضروری ہے. مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے 5.5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کیا وہ پورے ملک پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا. یہ اصولی بات ہے. ایک شخص کا جو اپنا جسم ہے اپنا وجود ہے اس کے اوپر تو انگریز کا نظام نافذ ہے اور کہتا ہے اسلام نافذ کروں گا کیسے نافذ کرے گا. جنرل ویاسا کی بات باتوں سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلام کے لیے بہت سارے اقدامات انہوں نے بہت اچھے اقدامات اور اچھے اقدامات کا اب اثر نمایاں ہو رہا اور دنیا دیکھ رہی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود مکمل اسلام کیوں ملا؟ انہوں نے خود اعتراف کیا تھا آخر میں کہ میں مکمل اسلام اس ملک میں نافذ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل اسلام نافذ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ خود اسلام کو جس طرح ایک عالم جانتا ہے اس طرح وہ نہیں جانتا. اسلام کا مطالعہ کرنا اور بات ہے, اسلام سے محبت کرنا اور بات ہے, اسلام کو دل سے چاہنا اور بات ہے, نماز روزہ کرنا اور بات ہے, اور اس طرح نماز پڑھنا ذکر کرنا اور اللہ اللہ کرنا یہ اور بات ہے. لیکن اسلام کے پورے نظام کو جاننا, قرآن و سنت کی پوری تشریحات کو جاننا, اسلام کے تمام تقاضوں سے واقف ہونا, رسول اللہ کی سیاسی زندگی جو مدینہ منورہ ہے اس کے ایک ایک دفعہ سے واقف ہونا یہ اور بات ہے. اور جب تک کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کرے گا وہ اسلام نہیں دنیا میں داخل ہو سکتا. یہ یاد رکھے گا. اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ شراب پر پابندی لگا کر صبح کرا تو بڑے بڑے ماہرین نے کہا کہ یہاں پر بڑے مبادلہ آتا ہے آتا کر جائے گا. مفتی صاحب نے کہا نہیں گھاٹا ہوگا, اس کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا. چنانچہ جب حساب ہوا کئی سالوں کے بعد کوئی گھاٹا نہیں تھا. انہوں نے یہ سٹین کیوں لیا, یہ ضرورت کیوں کی کہ عالم وہ جانتے تھے کہ گہرائی میں کیا. جنرل ویاسا سے کہا کہ تم نے اسلام نافذ کر دیا, حضور نافذ کیوں نہیں کرتے؟ چور تو ہاتھ کاٹو, سنسار کرو, جنہوں نے جنا کیا کئی لوگ پکڑے گئے. تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے لوگ امریکہ کے لوگ ہمیں کہیں گے یہاں پر ہاتھ کاٹنے لوگ لگ گئے وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. یہ ذہن کیوں ان کا تھا؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی حدود کی بہاروں سے واقف ہوئے. حالانکہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب حدود کے نفاذ کا وقت آیا تو وہ مغرب کے پروپیگنڈے سے مرو ہو گئے کہ مغرب والے کہیں گے یہاں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہاں پر کوئی عالم ہوتا تو وہ دکھاتا اور وہ بتاتا کہ دیکھو ایک آدمی کا ہاتھ کیسا گھر میں کاٹ کر لٹکا دیا جائے پورے ضلع میں چوری بند ہو جائے, بند ہوتی ہے نا ہوتی. اور یہاں پر چوروں سے پیسے پولیس والے لے لے تو چوری بند کیا کرو, تھانے بک جائے, عدالتیں بک جائے, وکیل بک جائے, کیسے چوری بند ہو؟ وکیلوں کا بہانہ مقرر ہو جناب کہ میرا 2000 مہینہ چل رہا ہے جتنی چوریاں سب کی دوائی نکال رہی ہیں ماشاء اللہ. یہ کون سا دانشور پکا معاف کر رہے ہیں. سب لوگ تو خیر ایسے نہیں ہوتے, کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے, لیکن یہ سلسلہ مستقل چل رہا. تو میں کہنا نہیں چاہتا کہ جب تک مکمل اعتماد نہ کسی شخص کو ہو اسلام پر, اسلام نہیں بات. اور اعتماد کس کو ہوگا؟ اسلام کی ہر کسی سے واقف, اسلام کے ہر دعویے سے واقف ہو. اور وہ صرف عالم دین ہو سکتا, وہ مفتی ہو سکتا, وہ دین کو گہری نظر سے جاننے والا ہو سکتا. میرے بھائی کو بات دور نہیں کر گئی. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی سیاست کا بتا رہا, اسلام کی سیاست. اور اس 10 سال 27 جنگیں لڑی, کتنی جنگیں لڑی؟ تھوڑا دبا, کتنی جنگیں لڑی؟ 27 جنگیں لڑی. اور ان 27 جنگوں میں کسی ایک جنگ میں بھی رسول اللہ نے شکست نہیں کھایا. جنگیں بہت دن, تھوڑا سا ایک واقعہ پیش آیا تھا لیکن اس کو بھی شکست نہیں کھایا. کچھ کمزوری صحابہ کرام کی صفوں میں, یعنی صحابہ تھوڑے تھے, صفیں صحیح ترتیب سے نہیں قائم ہو سکی. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ میں کوئی شکست ہو گئی. تو 27 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فٹا, اور ہر جنگ میں دشمن سے 2 گنا فوج کم تھی, دشمن سے 2 گنا فوج کم تھی. پیغمبر اسلام جس حکمت عملی اور جس سیاست مدینہ کا نظام چلایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے خارجہ پالیسی اور آپ نے لیا ترتیب. خارجہ پالیسی کیا تھی کہ ارد گرد کے جتنے علاقے تمام علاقوں کے سرداروں کے ساتھ آپ نے امن کا موقع دیا. یہ کسی حکمران کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا کہ وہ اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں کا تحفظ یقینی بنانا. چنانچہ 44 قبیلے تھے جس میں جو ہندوؤں کے قبیلے بھی تھے عیسائیوں کے قبیلے بھی، تو ان 44 قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری معاہدہ عمل کیا. یہ آپ کی سیاست کا پہلا اصول. دوسرا اصول کیا تھا؟ دوسرا اصول یہ تھا کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کبھی. جو دشمن جارحیت کرے گا اس کا جواب. چنانچہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل لشکر لے کر آیا بدر کے میدان میں، جو جنگ ہوئی ہے اس میں تحت ابو جہل نے کی کہ لشکر لے کر مقابلے پر آیا، رسول اللہ نے مقابلہ اور مقابلے میں دشمن کو شکست دی. 313 آدمی رسول اللہ کے ساتھ اور دشمن کی تعداد 950. دشمن کی تعداد کتنی نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سیاست کے اسٹینڈ کو دیکھو. صرف یہ کہنا کہ رسول اللہ کا چہرہ حسین تھا یہ عبادت ہے. حضور کی زلفیں عظیم کی تھی ہے، لیکن میرے بھائیو ہم نے جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس میں جو نظام کو نافذ کرنا، اس میں جو نظام کو ڈیولپ کرنا، اس کے لیے رسول اللہ کے نظام کا مطالعہ کرو، پیغمبر کی اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرو، نبی کی زندگی کو دیکھو کہ 13 سال مکے میں آپ نے وقت گزارا تو کیسے گزارا، 10 سال مدینے میں گزارا تو کیسے گزارا. حضور علیہ السلام کی خارجہ پالیسی کیا تھی؟ حضور نے جنگ لڑی تو دشمن سے جنگ کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ دین کے معاملے میں آپ نے کس غیرت کا مظاہرہ کیا تھا؟ نظام کا حل کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ جو لوگ بھوکے تھے ان کے لیے رسول اللہ نے کیا کیا؟ جو لوگ ننگے تھے ان کے لیے کیا کیا؟ جن کے پاس کوئی مکان نہیں تھا ان کے لیے رسول اللہ نے کیا کیا؟ جو عورتیں ظلم کا شکار تھی ان کے لیے رسول اللہ نے کیا کیا؟ تو یہ پیغمبر کی سیاست کا وہ نمایاں پہلو ہے جو کسی ایئر کنڈیشن بنگلے میں، کسی ایئر کنڈیشن سیکٹری ایٹ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ مسجد کے منبر و محراب سے یہ سیاست شروع ہو گئی تھی اور اسی منبر پر آ کر ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام جو شام کے ملک اور پوری دنیا کے 17 ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے، وہ خط مسجد کے صحن میں بیٹھ کر لے. آپ کی سیاست کا ہیڈ کوارٹر مسجد تھا، آپ کے مرکز، آپ کا حقیقی مرکز مسجد کا صحن تھا. مسجد میں بیٹھ کر آپ نے ملک کا نظام چلایا، مسجد میں بیٹھ کر آپ نے حکومت کی، مسجد میں بیٹھ کر آپ نے پوری سلطنت کا نظام چلایا. جنگیں لڑی، غزوات لڑے، لشکر تیار کیے، ٹرینر دی، فوجی بنائے اور گورنر مقرر کیے مسجد کے شہر میں بیٹھ کر. آج یہ کہنا کہ مولویوں کا کام سیاست نہیں، مسجد کو سیاست کا گھر نہ بناؤ. ان پاگلوں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جس سیاست کی بات مولوی کرتا ہے اس کا مرکز مسجد ہے، دین کا مدرسہ. میرے بھائی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی مدنی زندگی سیاست کے وہ اصول امت کو دیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا. دیکھیے مکہ بدر میں 313 تھے صحابہ اور دشمن کی تعداد 950 تھے، اور جنگ احد میں صحابہ کرام کی تعداد تھی 750، دشمن کی تعداد تھی 3000. جنگ خندق میں صحابہ کی تعداد تھی 3000، دشمن کی تعداد تھی 10000. جنگ حنین میں صحابہ کی تعداد 12000، دشمن کی تعداد تھی 14000. جنگ خیبر میں صحابہ کی تعداد تھی 19000، دشمن کی تعداد تھی 40000. جنگ تبوک میں صحابہ کی تعداد تھی 30000، دشمن کی تعداد تھی 250000.
گرے لگا
اور جنگ روح جو تھی یہ روم کے عیسائیوں کے مقابلے تھے، جنگ خیبر یہودیوں کے مقابلے تھے، جنگ بدر اور جنگ احد اور حنین یہ مکے کے مشرق اور خندق مکے کے مشرقوں کے مقابلے تھے، عیسائی کے حنین بھی مشرقین مکہ کے مقابلے جو مشرق باہر ہوائی میں آباد ہو گئے، تو آپ ان سارے مشہوروں کے مقابلے کے مقابلے میں لشکر تین تین گنا کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فتا یاد ہوا کیوں؟ حضور علیہ السلام جب جنگ میں تشریف لے جانا آپ کی حکمت عملی یہ ہوتی کہ آپ سب سے پہلے 200 آدمیوں کی تعداد کھڑی کر، 200 آدمیوں کی تعداد پیچھے کھڑی کر، 100 آدمیوں کی تعداد پھر پیچھے کھڑی کر، تو اس طرح قطاروں کی قطاریں جب کھڑی ہوتی تو 1000 کے لشکر میں 10 قطاریں یا 7 قطاریں کھڑی، جب ایک قطار اگلی جنگ لڑتی تھی اور فوراً اس کی جگہ دوسری آ جاتی تھی تو دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اسلام کا لشکر بہت بڑا، رسول اللہ نے اس حکمت عملی سے جنگ لڑی، دوسری اس حکمت عملی سے جنگ لڑی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی فوج کی تعداد کی خبر دشمن کو نہیں ہونے دی، یہ نہیں پتا چلنے دی جاتی تھی جنگ میں کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہے، لیکن دشمن کی فوج کی ہر قدم کی تعداد رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتی، آپ کا ایک جاسوسی دستہ تھا، جاسوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کا جاسوسی دستہ بنایا جس کا کام یہ تھا کہ وہ دشمن کی صفوں میں چلا جاتا، دشمن کے کیمپوں میں چلا جاتا، دشمن کے علاقوں میں چلا جاتا اور خبریں وصول کر، اور وہ خبر فوراً رسول اللہ کو پہنچ جائے، تو اسلامی سیاست میں رسول اللہ نے فرمایا اور فرق خود اپن کہ لڑائی چاروں سے لڑی جاتی ہے، اعلان دے دیا کہ لشکر ادھر جا رہا ہے اور وہ لشکر یہاں روانہ ہو، دشمن خبردار ہو گیا کہ لشکر تو ادھر آ رہا ہے فیصلہ آباد روڈ کی طرف، لیکن جب چلنے کا وقت آیا تو لشکر کانگڑے کی طرف جا، تو یہ دشمن کو جو چکر دینا جس کو ابھی میں کہتے الفاظ خود آ، اسلام نے اس کی اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حربے کو بار بار استعمال کہ دشمن کو خبر ہی نہیں ہونے پائی کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے، آیا کہاں سے ہے، بھرتا کہاں سے ہے، گروہ کہاں سے ہے، اور پھر آپ کی جنگوں کا ایک اہم اصول یہ ہوتا کہ جس جگہ پر جنگ ہو اس جگہ پر جا کر آپ خود سب سے پہلے قبضہ کریں، یہ آپ کا اصول تھا، دیکھو جنگ بدر میں آپ گئے تو سب سے پہلے میدان پر قبضہ کریں اور قبضہ کر کے جو پانی کا چشمہ تھا اس پر بھی قبضہ کریں، یہ جنگوں کا اصول تھا، اور دوسری بات یہ کہ جنگوں میں آپ بچوں کو نہیں مارا کرتے، عورتوں پر حملہ نہیں کیا کرتے، بوڑھوں پر کچھ نہیں کہتے، لڑائی صرف جوانوں سے ہوتی اور لڑائی کرنے سے پہلے ان کو دعوت اسلام دیتے کہ اصل مسئلے اسلام قبول کرو بچ جاؤ، اصل مسئلے اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو اطاعت قبول کرو، اطاعت اسلامی حکومت کی ہم اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیاسی زندگی 10 سالہ سیاسی زندگی 10 سالوں میں 19 صوبے تھے، 19 بڑے بڑے علاقے تھے جن علاقوں پہ رسول اللہ نے اپنے گورنر مقرر فرمائے، حضور کے گورنروں نے امن قائم کر دیا پوری دنیا میں، شام کے ملک تک ایک ایک بستی میں امن قائم کر دیا، حضور کے آنے سے پہلے کوئی عورت کا حق نہیں تھا، حضور نے اعلان کیا ہو لوگوں آپ بھی مر جائے تو جس طرح اپنی اولاد کو وراثت دے گا اسی طرح اپنی بیوی کو بھی وراثت دے گا، اپنی بہن کو بھی وراثت دے گا، آج لوگ کہتے ہیں آپ عورتوں کو اسلام نے کیا دیا، ان سے کہو کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس کیا تھا، اسلام سے پہلے عورت کی حالت یہ تھی کہ ایران کے اندر عورتوں کو بناؤ سردار کر کے شو کیسوں میں کھڑا کر دیا جاتا، لوگ ان کی کبری نظر سے دیکھتے، اور روم کے اندر عورتیں بازاروں میں آتی مجمع صبح شام کو بری نظر سے دیکھتا، زنا آتے زنا عام ہوتا، اور عرب کے اندر جو بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور عورت کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، جو عورت بیوہ ہو جاتی کبھی نکاح نہ کر سکتی، جو جس عورت کو مخصوص ماہواری کے ایام آتے وہ عورت گھر میں رہ نہیں سکتی تھی، اس کو گھر سے باہر نکال کر جنگل میں درختوں کے پر عرب لوگ مان آتے تھے، لیکن رسول اللہ تشریف لائے، انہوں نے عورت پر یہ ساری پابندیاں ختم کر دی اور اعلان کیا کہ او لوگوں عورتوں کے ساتھ نرمی کرو، حضور نے فرمایا کہ سب دو بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح کر کے شادی کرے گا، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بات تھا، اور ایسے رہوں گا کس طرح ایران میں عورتوں کو صرف جنسی خواہشات کے لیے استعمال کیا جاتا، حضور نے فرمایا جو شخص آئندہ کسی عورت کو پوری نظر سے دیکھے گا سلامت کے لیے اس کی آنکھوں میں شیشہ پہ لا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ نے عورت کی عزت وقت کی حفاظت کی، حضور علیہ السلام نے عورت کو اونچا مقام دیا، آپ نے فرمایا عورت اگر تمہاری بہن ہے، تمہاری آبرو ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری عزت کی جگہ ہے، تمہاری بیوی ہے تو تمہارے دل میں اس کا خرچہ ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ اسلام نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے یہ نہیں بتائی، کہ جس کی آنکھوں میں حیا، جس کے ہاتھوں میں حیا ہے، جس کے کانوں میں حیا ہے، جس کے پاؤں میں حیا ہے، جس کے جسم میں حیا ہے، لیکن جو عورت حیا کی چادر اتار دے، آنکھوں کی چادر اتار دے، ہاتھوں کا حیا اتار دے، پاؤں کا حیا اتار دے، اور سونے کا زیور پہن کر کرے، اسلام کے نزدیک اس کی کوئی قدر و درد نہیں۔ یہ یاد اسلام اور قرآن کے دار اور حضور کے دار وہی عورت کی سفاری ہے جو حیا پاک ہے۔ حیا پاک میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا جو طرز حکومت تھا اس میں ہر شخص روٹی ملتی، مکان ملتا تھا، کپڑا ملتا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے تو قانون بنا دیا تھا، وارن حکومت اسلامیہ لل جائے خود آری سو نواری عورت، اور جو آدمی بھوکا ہو اسلامی حکومت کا فرض ہے اس کو روٹی کھلائے، جو ننگا ہو حکومت کا فرض ہے اس کو کپڑا پہنائے، جو بے مکان ہو حکومت کا فرض ہے اس کو رہائش کا مکان دے۔ یہ کنسپٹ بھوکوں نے نہیں دیا، یہ کنسپٹ بلیک بیلن اور مارکس نے نہیں دیا، بلکہ یہ بنیادی حقوق اسلام نے دنیا کو دیا، اسلام نے انسانی حقوق کا آغاز عمل کیا۔ پھر روٹی کپڑا مکان کی بات، اسلام نے صرف روٹی کپڑا مکان تین کی بات نہیں بلکہ دو اور چیزیں جس کی اسلام نے بات، اسلام نے تعلیم کی بات، کہ اور نئی نسل کو تعلیم سکھائی جائے، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی دی جائے صحت۔ تو اسلام کے ہاں بنیادی اصول پانچ ہیں، روٹی کپڑا مکان تعلیم اور صحت، پانچ چیزیں اسلام نے کہا حکومت اسلامی کا فرض، اور یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے جو رسول اللہ پسند مدینہ میں بنا 10 سال میں حکومت کہہ رہے ہیں، ان 10 سالوں میں تجارت اسلام کے اصول کے مطابق تھی، عدالت اسلام کے اصول کے مطابق تھی، جنگیں اسلام کے اصول کے مطابق تھی، اور فیصلے اسلام کے اصول کے مطابق ہوتے تھے۔ یہ رسول اللہ کا دین تھا، اگر دشمن سے مقابلہ بھی ہوتا اس میں بھی انصاف قبر سے لا کر رکھا جاتا، اگر دشمن سے جنگ ہوتی وہ بھی انصاف کے ساتھ ہوتی، اگر حقوں کو قریب کیا جاتا تو وہ بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہوتا، کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نام اسلام کا لے کر عدالتوں میں رشوت عام ہے، اسلام کا نام لے کر تھانوں میں رشوت عام ہے، اور ہر بیت میں رشوت، محکمہ تعلیم میں رشوت، واپرا میں رشوت، ٹیلی فون کے محکمہ میں رشوت، اور اکسائز میں رشوت، اینٹی کرپشن جس کا کام ہے کرپشن کو ختم کرنا، وہ خود کرپشن کا علم کرتا ہے، خود کرپشن کرتے ہیں، یعنی ایک شخص کرپشن ختم کرنے کا انچارج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے اتنے پیسے دو میں بڑا آدمی کو اٹھا لیتا ہوں، یعنی جو کرپشن ختم کرنے کا انچارج ہے وہ خود کرپشن کرنے کا بھی انچارج ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ معاشرہ، ہم لوگ بہت سخت ہو گئے، ہم نیچے رہ گئے، آپ اس طرح سے قدر نہیں ہے اور ادا کا آپ نے آپ کو قدر نہیں پڑتا. یہ مرم یہ مرم صدیق کا قصہ اور کئی رسولوں کا قصہ کئی جو بیٹوں کا قصہ ہے کہ بڑے بڑے شوہر والا ہے گریجویٹ مرمت ہے میری رسیوں کے رکھتے تو بیٹوں میں وہ سمجھے ہمارا بادشاہ تمام یہ درد ہے کہ ہم نے اسلام کی سیاست کا فور دیا ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو فروغ دیا. میرے بھائی آج کل اپوزیشن اور حکمرانوں کی بڑی طاقت بڑی طاقت اپوزیشن کہتی ہے اسی پاؤں نواز شریف کہتا ہے پانچ سال پورے کرو ٹھیک ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا ہاتھ پورے کرو لیکن ایک ہمارا بھی سوال تھا کہ انتظام پانچ سال تو پورے کرو گے لیکن جو الیکشن میں جناب نے والے تھے وہ کہاں گئے. پہلا وعدہ تھا تمہارا الیکشن ہے کہ میں اس طریقے سے بہت بڑی جانا سکتا ہوں یہ وعدہ سارے نام کیا تھا اسلام کی تو ضروری کسی کے پاس ٹھیک ہے اسلام ایک طرف ضروری دوسرا لفظ اور اتحاد اور اب دو سال کا راستہ پورا نہیں ہوا کہ تیسرا لفظ جگہ ہے تینوں نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ اتحاد ہے ایسے نوجوانوں سے صرف الیکشن لڑا اور اکیلی قدرت نہیں لڑے یہ اتحاد رہا نام تھا شریعت سے محبت یاد آئے گی شریعت میں لائے لیکن جب کسی مل گئی تو شریعت چلی گئی اور جب لوگ زیادہ مخالفت کرتے ہیں تو میاں صاحب چھ مہینے کے بعد امتحان دے دیتے ہیں اور حکومت کو سپریم کو لا کرا دینے کا کام یہ تو ایسے کہتے ہیں کہیں خدائی جانی خدائی بولنا ہوتا ہے شکریہ خدائی کا کام خدائی ہوتا ہے یہ پڑھائی جا رہی ہے پڑھائی اسلام آ رہا ہے کہتے کام جا رہی ہے شریعت آ رہی ہے کام جا رہی کہاں جا رہی ہے کہاں جاری ہوگا تو اسے اپنی کرسی کو رسوا کرنے کے لیے اسلام کو فلائٹ کیا اسلام کو استعمال کیا اس بار لگایا ہے تم نے اس بار کو اکثریت کو تم نے سبا کو برباد کرا پاکستان کی تمام پدھتی اور پیری جماعتوں کا تم پر اعتماد تھا کہ تم اس ملک میں اسلام لاؤ اسلام آیا اسلام کسی نے روک کیا لیکن اقتدار پر آ کر اسلام آیا قانون سینا صاحب کا دھیان آیا پچھلے دنوں کہ 15 وزیر شراب پیتے ہیں 15 وزیر تو میں نے اخبار میں بیان کیا تھا کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ درمیان کرے تو وزیروں کے نام بھی بتائیں اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ شریعت محمد یا کو سپریم لا قرار دینے کا فیصلہ ہو رہا تیاری جاری کام آپ دیکھو وہ ایک بالوں کا سردار ہے سردار جن کا وزیر ہے بادشاہ وہ کہتا ہے علماء سود کا متبادل نہیں پیش کر سکے اس بال کو آدمی کہے کہ سیاسی کاؤنسل آج سے 15 سال پہلے وہ متبادل پیش کر چکی ہے وہ علماء نے کوئی پیش کیا تو تیرے بادے نے جا کر پیش کیا وہاں علماء نے تو بنایا ہے بتا اور چار مرتبہ اور متبادل آ چکا ہے اسلامی فیصل کے سربراہ نے اسلام آباد میں بیان کیا کہ سود کا متبادل علماء پیش کر چکے لیکن وہ بات بتا 3 مہینے کے بعد کہتا ہے نہیں سود کا متبادل کہتا ہے کہتا ہے سود کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. ہاں وہ چار نواز شریف کے کہتا ہے اسلام لے ہوا ہے نواز شریف صاحب سے اخباری نمائندوں نے پوچھا کہ تمہارا وزیر سود کے حق میں بیان دے رہا ہے دنیا صاحب نے کہا میں نے سختی سے روک دیا سختی سے میں نے سختی سے اور انہیں اخباری نمائندوں نے سردار آصف سے پوچھا کہ تم اسلامی حکومت کے وزیر ہو تم سود کے حق میں بیان دے رہے ہو اور کہا جو میں بیان دے رہا
والے آباد نے
کہ وزیر اعظم کی کئی پالیسی ہے جو بیٹھے اور وزیر اعظم سے پوچھا کہ سستی سے بولر کیا بچاؤ اس کو ہم بچاؤ بڑا پارک چھ وزیر کے خلاف لگایا غلام احمد رام وزیر ہے سردار احمد اگر کوئی آ رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے موچر والے آئے تو دوسرا کوئی میرے ہاتھ جا کے رہ گئے ہو اسلام کے خلاف بیان اور جب بیان زیادہ خلاف اسلام کیا جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں شریعت محمدیہ کو شکر اللہ قرار دینے کا کام خدائی جاری سڑک کی خدائی جاری ایسا بنایا سپاہی صحابہ یا کے پاس بھی جانا کہ پاکستان میں شریعت محمدیہ کو شکر اللہ قرار دیا جائے پھر بہت ٹھیک ہے اور تھوڑی بہت تو مجھے میرا بھی ہے اور مولانا آزم خان صاحب نے جو دوسرے صحابہ کا دن پیش کیا اور وہ دن انشاءاللہ چند دنوں سے جو ہے اس کا شروع ہو جائے گا دل پیش ہو چکا ہے اس پر پچاس ارکان کے قسمت کو ہو چکے اور وہ دن کیا ہے کہ پاکستان میں جو شخص شہادہ کرام کی گستاخی کرے گا اور گستاخی کرے گا تو دیش کو بڑا موت کی جائے گی یہ دل بات ہونا چاہیے یا کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخی حقیقت سے رسول اللہ کی گستاخی ٹھیک ہے اور رسول اللہ کی گستاخی پر ویسے بڑا موت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا اس سے شیعہ سنی تنازع میں بھی کمی آ جائے جو کتابیں صحابہ کرام کے خلاف چھپی جب وہ ضبط ہو جائے اور جنہوں نے لکھی ہیں جب ان کو سزا ہو جائے تو یہ ریئیکشن خود بخود ختم ہو جائے یہ رد عمل ختم ہو جائے آرم والا بھی اور پیر کو نیرت اور پیر کو تانے والی صحابہ کرام کے پتلے جلائے گئے صحابہ کرام کی توہین کی گئی ہمارے حکمرانوں نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا ہاں اگر پتلا نواز شریف کا جلایا جاتا تو خرچہ ضرور ہوتا ایکشن ضرور ہوتا وہاں پر پرچے ہوئے لیکن وہ ان پر صحیح معنی میں نہیں پکڑے اگر نواز شریف کا پتلا جلایا جاتا حکومت ضرور حرکت کرتا یہ حکومت کی بدقربانیاں یہ عوام کو اس بات پر مجبور کرے کہ عوام سڑکوں پر عوام احتجاج کرے عوام بازاروں میں آئے لیکن میرے بھائیوں مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کرا اور شریعت محمدیہ کے ساتھ جو مذاق ہوا اس مذاق کا فریادہ ان کو بھگتنا پڑے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اب آپ دیکھیں دو سال ہو گئے اس ملک میں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں لاکھوں نوجوان اور کسانوں کا بے روزگاروں کو روزگار دے دے کہاں ہے روزگار محکموں کے نیٹ میں خالی پڑے ہیں ایک منٹ بعد میں دھیان دیتے ہو بھرتی پر پابندی ختم دھیان آ گیا پابندی اور چٹھی آنے کی پابندی جاری ہے چٹھی آ گئی متعلقہ محکموں سے کہا کہ پار کا بیان پڑھ کر کہیں آپ کی بھرتی نہ کر لینا ہاتھی کے دام دکھانے کے اور کھانے کے اور بڑا کام نہیں پتا کہ تو ہو رہا مچو بیان دیا کہ بھرتی پر پابندی ختم اور چٹھی دے گی کہ پابندی جاری اور شراب کے مسئلے پر جو حکومت نے حکومت کا مظاہرہ کیا جیل میں ایک ارب روپے کا نقصان ہوا جیل کے بعد ایک پھانسی چیف انجینئر جنرل شاہد اکبر سابق چیف انجینئر اس نے واضح طور پر کہا کہ انجینئروں کی غلطی کی وجہ سے شراب آیا دریائے جیل کے گیٹ مگر ڈیم کے جو لائے گئے ہیں وہ جان بوجھ کر ہوئے اس کے بیان کے بعد حکمرانوں کو استعفی دے دینا چاہیے
جو حکومت اپنے عوام کو لگوتی ہے اس کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں. حکمرانوں پانی کے سیلاب سے یہ عوام تو بچ گئی ہے لیکن عوام کے سیلاب سے تم نہیں بچ سکو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا میری یہ اعلان نہ سن لیں, یہ ہمارے 12 اکتوبر بروز سوار بعد نماز مغرب جماعت مجاہدین کے زیر اہتمام ماہانہ درس ہوگا ماسٹر شاہ دین صاحب کے مکان پر. مولانا مبشر طاہر صاحب خطاب کریں گے وہاں شریف. یہ ہمارے پڑوسی ہیں بھائی رفیق صاحب دودھ والے, ان کی اہلیہ بہت ہوگی, ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے.
کے ہوا ہے.